قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ جو میری اس کتاب نصیحت سے، جو میرے اس ذکر سے اعراض برتے گا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کا جینا مشکل ہو جائے گا، دنیا اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود اس کے اوپر تنگ ہو جائے گی۔
یہ ہیں جناب محمد کبیر بٹ۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کو یہ قرآن اور سنت سے دوری قرار دیتے ہیں۔ ان کی گفتگو نہایت سادہ اور دل میں اتر جانے والی ہوتی ہے۔ آئیے ان سے سنتے ہیں درس قرآن، قرآن پر ایمان کے تقاضے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منه وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی نازل کر دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس نور مبین کو مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ اللہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف آنے کے لیے صراط مستقیم دکھائے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے قرآن پر ایمان کے تقاضے۔ ان تقاضوں کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں قرآن مجید کی چند آیات اور احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ قرآن کی عظمت کا ایک نقش ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے اور پھر قرآن پر ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو پورا کرنا ہمارے لیے قدر آسان ہو جائے۔ سورہ نساء کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی نازل کر دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو ایک ایسی روشن دلیل قرار دیا ہے، ایک ایسی سند قرار دیا ہے کہ جو انسانوں کو تاریکی سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر، شرک اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم کی صاف روشنی کی طرف لاتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اس نور مبین کو مضبوط پکڑ لیا، یعنی انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط جوڑ لیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل میں داخل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کے لیے انہیں صراط مستقیم دکھائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، ان ھذا القرآن طرفہ بید اللہ و طرفہ بأیدیکم فتمسکوا بہ فإنکم لن تضلوا ولن تہلکوا ابدا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قرآن مجید کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں، پس اس کو مضبوطی سے تھام لو تو تم گمراہ بھی نہیں ہوگے اور ہلاک اور برباد بھی نہیں ہوگے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ روشنی اور رہنمائی ملتی ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط اور قائم کیا جا سکتا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق ہی انسان کو گمراہی اور ہلاکت سے بچا سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب باہم مل کر اللہ کی رسی کو یعنی اس دین کو قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے اور اختلاف اور انتشار سے بچو۔ ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو تم یہ دیکھتے کہ اس کی عظمت اور اس کے خوف اور دہشت کی وجہ سے وہ پہاڑ دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو جبریل امین کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، جس قرآن کے وزن کو اور اس قرآن کی قوت اور طاقت کو برداشت کرنے کی صلاحیت کسی پہاڑ کے اندر بھی نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ قوت رکھ دی کہ جس کے اوپر قرآن کا نزول ہوا اور اس کے بعد اس سینے میں یہ قرآن محفوظ ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ ہدایت کی نعمت ملی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مثالیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ تاکہ لوگ ان کے اوپر غور و فکر کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اہلین من الناس اہل القرآن ہم اہل اللہ وحاصتہ۔ امام احمد اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیتا ہے، وہ جو قرآن کو اپنا لیتے ہیں اللہ ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے، یعنی جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط جوڑ لیتے ہیں تو وہ اللہ کے خاص اور مقرب بندوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک چیز آئی ہے یعنی قرآن مجید، جس میں عمدہ نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، تو اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس انعام اور رحمت کے ملنے پر وہ خوشیاں منائیں کہ یہ قرآن مجید اس دنیا کے مال و متاع سے بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کو دنیا کی تمام کتابوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ کو، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اصل محسن کتاب یہی قرآن کریم ہے، اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے، تاریکیوں سے روشنی میں لے آئی ہے، ایسا چراغ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ زندگی کے جس معاملے کی طرف نظر ڈالتا ہوں حقیقت اس طرح برملا دکھائی دیتی ہے کہ گویا اس پر کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔ میرے لیے یہ قرآن شاہ کلید یعنی ماسٹر کی ہے، مسائل حیات کے جس کفل پر اسے لگاتا ہوں وہ کھل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو بھائیو اور بزرگو، قرآن مجید کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے میں نے نمونے کے طور پر صرف چند آیات اور احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، قرآن پر ایمان کے تقاضے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، وہ ہدایت جو ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہم روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دن اور رات کے اوقات میں کبھی ہاتھ باندھ کر اور کبھی ہاتھ اٹھا کر اس ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے سورہ فاتحہ کے اندر، تو حقیقت یہ ہے کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرما کر اس کے جواب میں بندوں کو قرآن مجید کی نعمت عطا کی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن ایسی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے، جس کے لیے بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہے جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو راہ بالکل سیدھی ہے جس کے اندر کوئی کجی اور ٹیڑ نہیں۔ اور وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور وہ مومنین جو اس پر ایمان لانے کے بعد اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید اس دعا کا جواب ہے کہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس قرآن پر ایمان کے تقاضے یا اس کے مطالبات کیا ہیں، ہم ان کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، اور ان تقاضوں سے روح گردانی کا انجام کیا ہو سکتا ہے، یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اختصار کے ساتھ وہ تقاضے درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے قرآن ایمان لانے والوں کو تجدید ایمان کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں یقین پیدا کریں اور پورے اخلاص کے ساتھ قرآن پر ایمان لائیں اور قرآن کی تعلیمات کو اپنائیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ دوسرے نمبر پہ قرآن مجید ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے اور اس کو حفظ کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔ تیسرے نمبر پہ قرآن ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کی جائے، قرآن کے اوپر غور و فکر کیا جائے اور قرآن کا فہم حاصل کیا جائے۔ چوتھے نمبر پہ قرآن ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے، قرآن کی دعوت کو پھیلایا جائے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اس کی تبلیغ کی جائے۔ اور پانچویں نمبر پہ قرآن ہر مسلمان سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآنی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ اب ان میں سے انشاءاللہ ہر ایک عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دلائل پیش کروں گا جن سے یہ بات ثابت ہوگی کہ قرآن پر ایمان کے یہ تقاضے ہیں اور ہم ان تقاضوں کے اوپر کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں تاکہ ہم قرآن کے حقوق جو ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کو کما حقہ ادا کر سکیں، یا قرآن پر ایمان کے جو تقاضے ہیں ہم ان سے صحیح معنوں میں عہدہ برا ہو سکیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں تجدید ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی۔ یعنی ایمان والوں کو قرآن مجید پر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو، ایمان کی تجدید کرو اور اس ایمان کے اندر یقین پیدا کرو، یہ ایمان کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے صرف نوک زبان تک ہی محدود نہ ہو، بلکہ اس قرآن کی عظمت کا نقش تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، تم اس کی عظمت کے دل سے قائل ہو جاؤ، دل سے اس کی تصدیق کرو، تاکہ اس کے بعد تم اس قرآن کی ہدایات اور رہنمائی کے مطابق عمل کر سکو۔ ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول اس ہدایت پر جو اللہ کی طرف سے، جو اس کے رب کی طرف سے اس کے اوپر نازل کی گئی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی اس ہدایت اور اس کتاب پر ایمان لائے، اور اس کے بعد مومنین بھی اس پر ایمان لائے۔ یعنی اس ایمان میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور پورے یقین کے ساتھ اس بات پہ ہم ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نجات کا راستہ وہی ہے جو قرآن مجید دکھاتا ہے۔ جب ہم اس قرآن پر اس طریقے سے ایمان لے آئیں تو پھر شکر کے جذبے سے سرشار ہو کر ہمیں قرآن ہی کی زبان میں جو دعا تعلیم دی گئی ہے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، حمد اور شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس نعمت ہدایت سے نوازا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دے کر گمراہیوں سے نہ نکالتا، رائے راست نہ دکھاتا، قرآن کی روشنی کی طرف ہمیں رہنمائی نہ کرتا تو ہم ہدایت و رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ہم گمراہیوں کے اندر بھٹکتے رہتے۔ اللہ نے یہ فضل کیا اور اس کے اس فضل پر اس اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس قرآن پر ایمان اور یقین کے بعد اس قرآن پر ایمان کا دوسرا مطالبہ یہ ہے، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے، جن کو کتاب دی گئی، وہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہ اس کتاب کو پڑھنے والے ہی اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور پڑھا بھی اس طریقے سے جائے کہ اس کے پڑھنے کا حق ادا ہو جائے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے علماء نے جو آداب بتائے ہیں، ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پر صحیح ایمان اور یقین ہو، اور قرآن کی عظمت کا نقش دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اگر آپ ہاتھ میں مصحف لیے بغیر قرآن کی تلاوت کریں تو پھر بغیر وضو کے بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا افضل ہے، قرآن کو اونچی جگہ رکھ کر پڑھنا چاہیے، اور تعوذ سے آغاز کرنا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنا چاہیے۔ ترتیل اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، ورتل القرآن ترتیلا، تیزی سے قرآن کریم پڑھنا اور قرآن پڑھنے میں جلدی کرنا اس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ جہاں قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر پر پڑھو، ترتیل اور تجوید سے پڑھو، وہاں قرآن مجید جلدی سے پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، قرآن کے لیے جلدی مت کرو، جلدی نہ کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زین القرآن بأصواتکم، اپنی بہترین آوازوں سے قرآن کو مزین کرو، یعنی عمدہ آوازوں سے قرآن مجید کو پڑھو۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور کثرت سے اس کی تلاوت کرنا چاہیے، روزانہ کا ایک نصاب بنا لینا چاہیے تاکہ ہم قرآن مجید اللہ کی کتاب کو پڑھ سکیں۔ اب اس کے پڑھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے، اس طرح دل بھی گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زنگ کو دور کرنے کے لیے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی غرض کے لیے چین کے سفر پہ گئے، تو جب وہ وہاں پہنچے تو امیگریشن پہ جب وہ پہنچے تو وہاں پہ ان سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا آج آپ نے ماؤز تنگ کا جو تازہ بیان آیا ہے اس کو سنا ہے؟ اور پھر وہاں امیگریشن کی جو خاتون تھی اس نے وہ پورا بیان پڑھ کر ان کو سنایا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھے، بس میں سوار ہوئے ہوٹل جانے کے لیے، تو بس کے اندر جو خاتون جو ہے وہ کنڈکٹر تھی، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ آج کا موضع تنگ کا بیان آپ لوگوں نے سنا ہے؟ اور اس کے بعد پھر اس نے وہ پورا بیان پڑھ کر سنایا۔ اور جب ہم ہوٹل کے اندر داخل ہوئے تو وہاں بھی ہم سے یہی سوال کیا گیا، اور اس کے بعد موضع تنگ کا پورا وہ بیان پڑھ کر سنایا گیا۔ کہتے ہیں رات ہم نے ہوٹل میں گزاری، صبح جب ہم بیدار ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اس ہوٹل کا سارا عملہ مختلف ٹولیوں میں بٹا ہوا اور دو تین جگہوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک لال رنگ کی کتاب ان کے ہاتھوں میں ہے اور اس کو وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو وہاں مقامی لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ موضع تنگ کی وہ کتاب ہے جو جس کو یہ لوگ ہیں ویسی ہی اہمیت دیتے ہیں جیسی مسلمان قرآن مجید کو اہمیت دیتے ہیں، تو یہ ان کی مذہبی کتاب ہے اور یہ لوگ اس طرح مل کر اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو پھر اس کتاب کو اس کے سینے کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ تو خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں مسلمانوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کی جن کا مذہب جو ہے وہ ہمارے عقیدے کی روح سے صحیح نہیں ہے اور وہ اس کتاب کو یہ اہمیت دیتے ہیں جبکہ ہم مسلمانوں کے ہاں اللہ کی اس کتاب قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کے بارے میں فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں القاریہ اور القدر جیسی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو سمجھ کر پڑھنا بہتر سمجھتا ہوں اس بات سے کہ میں البقرہ اور آل عمران کو بغیر سمجھے جو ہے وہ پڑھ لوں۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے جو ہے وہ قرآن مجید پڑھیں، پھر ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہم اس کے کچھ نہ کچھ حصے کو اپنے سینے کے اندر محفوظ بھی کر سکیں۔ کہ ترمذی کی روایت ہے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے وہ ویران گھرانے کی مانند ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا علم اور فہم حاصل کریں۔ قرآن مجید ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس کی آیات کے اوپر غور و تدبر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، اور اس مقصد کے لیے قرآن کا یہ اعلان ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تذکیر اور یاد دہانی کے لیے قرآن کو آسان بنا لیا ہے، تو کیا ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، اور اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیات کے اوپر تدبر کریں اور صاحب عقل، صاحب فہم و فراست اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن مجید کے اوپر تدبر کرنا، تدبر کے معنی یہ ہیں کہ ہم قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھیں، اگر عربی زبان ہم نہیں سمجھتے تو پھر اس کو ترجمے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر رکیں اور غور و فکر کریں کہ اس آیت مبارکہ میں میرا رب مجھے کس بات کا حکم دیتا ہے، کس سے منع کرتا اور روکتا ہے، اس آیت کے اندر کیا چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ جو لوگ قرآن آیات کے اوپر تدبر نہیں کرتے، قرآن ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یہ لوگ کیوں قرآن آیات کے اوپر غور و تدبر نہیں کرتے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں کے اوپر کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن آیات کے اوپر غور و فکر کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شاعر کہتے ہیں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یعنی قرآن مجید جب تک ہمارے دلوں کے اندر نہیں اترے گا، اس کے اثرات ہمارے دلوں اور دماغوں پر نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم قرآن کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ مَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اللہ تعالیٰ جس کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے اس کو دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے۔ تو دین کا فہم بڑی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیر تو سارے کا سارا اس نے سمیٹ لیا، جس کو دنیا کی مال و دولت، کوئی عہدہ اور منصب اور دنیا بھر کے خزانے مل گئے، اس نے خیر سمیٹ لیا، لیکن قرآن مجید میں جس چیز کو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خیر کیا ہے، کہ وہ دین کا فہم ہے، وہ قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پہلی حدیث میں دین کے فہم کو خیر قرار دیا گیا، اور اس حدیث مبارکہ میں اس شخص کے عمل کو بہترین عمل قرار دیا گیا جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پہ دین کا علم حاصل کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ تو بھائی اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی کتاب کے اوپر غور و تدبر کریں اور اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مسند احمد کی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں میں رزق تقسیم کیا ہے اسی طرح اس نے اخلاق بھی تقسیم کیے ہیں، رزق تو وہ اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، لیکن علم و اخلاق سے اسے نوازتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم میں سے کون ہے جو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے، اللہ اس سے محبت کرے اور وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے۔ تو بھائیو اور بزرگو، ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کی اور قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ قرآن کا فہم حاصل کیے بغیر قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک امریکی خاتون پولی این کیمیکل انجینئر تھی، کہتی ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، کبھی کہیں سے اور کبھی کبھی سے پڑھتی تھی، پھر قرآن نے مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک دن میں نے سورہ مومنون کی آیات کھول کر پڑھنی شروع کی جہاں مومنین کی صفات ہیں اور اس کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے کو اس کی تخلیق کا ذریعہ بنایا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب میں نے ان آیات کو پڑھا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ تو وہی بات ہے جو آج کی جدید سائنس کہتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی، جب الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، جب ایکس رے اور دوسری جدید مشینیں نہیں تھیں، اس وقت یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کسی بڑی طاقت نے کی ہے جو ان آلات سے بے نیاز ہے، اور وہ طاقت اللہ کی طاقت ہے، اور اس کے بعد وہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ اس نے قرآن مجید کی آیات کو سمجھا، ان کے اوپر غور و فکر کیا، اور جب اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کی تو قرآن کی چند آیات اس کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بن گئیں۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کو ایک پیغام دیتی ہے، میرا مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ شعور سے قرآن کا مطالعہ کریں اور دوسروں کو قرآن پڑھائیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن کا ایک نصاب بنا لیں اور روزانہ تھوڑا سا حصہ قرآن مجید کا پڑھیں، لیکن اسے سمجھ کر پڑھیں۔ اگر ہم ایک یا ڈیڑھ رکوع یا دو رکوع روزانہ قرآن مجید کے سمجھ کر پڑھیں گے تو ہم 2 سال کے اندر قرآن مجید کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر ترجمے کی مدد سے ہم 10 آیات ہی روزانہ پڑھ لیں تو 2 سال کے اندر ہم قرآن مجید کو مکمل کر سکتے ہیں۔ محققین کی ایک تحقیق یہ ہے کہ قرآن مجید میں 2000 الفاظ ہیں مقررات کو چھوڑ کر، بعض الفاظ اور کلمات بار بار آتے ہیں، اس تکرار کو اگر نکال دیا جائے تو 2000 الفاظ ہیں، اور ان 2000 میں سے 500 الفاظ وہ ہیں جو ہماری اردو زبان کے اندر مستعمل ہیں، ہم ان کے معنی اور مفہوم جانتے ہیں، باقی 1500 الفاظ ہیں اگر ان کے معنی کو یاد کر لیا جائے تو ایک آدمی براہ راست قرآن مجید سے قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکتا ہے۔ مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، جیسے جس کسی کو انسان کو سہولت ہو، لیکن بہرحال قرآن مجید چونکہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے اور اس سے ہدایت اور رہنمائی اسی صورت میں جو ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں قرآن سے ہدایت اور رہنمائی نہیں مل سکتی۔ ایک اور واقعہ جو اس سے زیادہ سبق آموز اور رونگٹے کھڑا کر دینے والا ہے، اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ قرآن فہمی کتنی اہم چیز ہے اور قرآن کا یہ مطالبہ کس قدر زوردار ہے کہ ہم اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں تاکہ اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کر سکیں۔ واقعہ یہ ہے کہ انگلستان کی ملکہ وکٹوریا نے اپنے وزیر اعظم لارڈ مالبورن سے دریافت کیا کہ تم نے تاریخ کا بھرپور مطالعہ کیا ہے، تمہیں اس میں کیا بات حیرت انگیز طور پر نظر آئی، یعنی تاریخ کے وسیع مطالعے میں کیا بات تمہیں حیرت انگیز طور پر نظر آئی؟ تو وزیر اعظم نے برملا جواب دیا کہ مسلمانوں کا عروج و زوال۔ تو ملکہ نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ آپ نے اس کے اسباب پر بھی غور کیا کہ مسلمانوں کے عروج اور پھر ان کے زوال کے اسباب کیا تھے، تاریخ سے کیا تمہیں اس کے بارے میں بھی کوئی جو ہے وہ معلومات حاصل ہوئی ہے؟ تو اب اس کا جواب ہم میں سے ہر مسلمان کو ذرا دل کے کانوں سے سننا چاہیے۔ وزیر اعظم نے جواب دیا کہ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے ان کو ایک کتاب دی تھی جب تک وہ اس پر عمل کرتے رہے ان کی راہیں کھلتی رہیں اور وہ ترقی کرتے رہے۔ جیسے جیسے انہوں نے اس کتاب سے بے اعتنائی برتی وہ زقوال کا شکار ہونے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس بات کو بڑا کھول کر واضح کیا ہے، جس کی شہادت ایک غیر مسلم دانشور دے رہا ہے، کہ جب تک مسلمان قرآن کو پڑھتے سمجھتے اور اس کی ہدایات کے اوپر عمل کرتے رہے وہ دنیا کے اندر عروج اور ترقی حاصل کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر وہ دنیا کے اندر زوال کا شکار ہوئے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ جو میری اس کتاب نصیحت سے، جو میرے اس ذکر سے اعراض برتے گا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کا جینا مشکل ہو جائے گا، دنیا اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود اس کے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ پوچھے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے جواب یہ ملے گا، کذالک، ہاں ایسا ہی تھا، میں نے تجھے دنیا میں آنکھیں دی تھیں، اتت کا آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسا، لیکن دنیا میں تو نے میری آیات کو بلا دیا تھا، میری کتاب ہدایت سے تو نے روح گردانی اختیار کی تھی، تو دنیا میں قرآن مجید سے، اس کتاب نصیحت سے اندھا بن کر زندگی بسر کر رہا تھا، آج تجھے حقیقت میں اندھا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑا خوفناک انجام ہے جس سے وہ انسان دوچار ہوں گے جو دنیا میں آنکھیں کھول کر قرآنی آیات کے اوپر غور و تدبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی آیات کے اوپر غور و تدبر کرنے کی اور اس کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد قرآن کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ پر قرآن کی ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اور پھر آپ کے اوپر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو بھی تمام کر دیا۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ہدایت اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہے، تو انسان تو قیامت تک ہدایت کا محتاج رہے گا اور ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ہوا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول، جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا جاتا ہے، جو ہدایت آپ پر اتاری جاتی ہے، آپ اس کی تبلیغ کر دیجئے، آپ اس کا ابلاغ کیجئے، آپ اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ اگر آپ نے یہ تبلیغ کا کام نہ کیا، اس کو پہنچانے کی ذمہ داری ادا نہ کی، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے فریضہ رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا۔ اور یہی آیت آج مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے اللہ کے اس پیغام کو آگے نہ پہنچایا تو گویا کہ تم نے امت مسلمہ ہونے کا حق ہی ادا نہ کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے کندھوں سے اس بار امانت کو اٹھا کر ہمارے کندھوں پہ ڈال دیا۔ فرمایا فلیبلغ شاہد الغائب، اب جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان تک اس پیغام کو پہنچا دیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ تو اب ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ امریکہ میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی، ایک امریکن نو مسلم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کانفرنس کے شرکا مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا کی ہے، لیکن میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تم لوگوں نے اس کتاب ہدایت کو غیر مسلموں سے کیوں چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ اور پھر اس نے روتے ہوئے یہ کہا کہ میری ماں جو کفر کی حالت میں مر چکی ہے، اس تک قرآن کی یہ نعمت نے ہدایت نہیں پہنچی، میں قیامت کے دن اس کا حساب تم لوگوں سے لوں گا کہ تم نے اس تک قرآن کے اس پیغام کو کیوں نہ پہنچایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، اور مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو اس بات کی دعوت دیتا ہے یہ واقعہ کہ ہم قرآن کے پیغام کو خود بھی سمجھیں اور اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت اگر تم تک پہنچی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ حضور کا ارشاد ہے، اللہ اس بندے کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جس نے میری کسی بات کو سنا اور جیسا سنا ویسا ہی آگے پہنچا دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے مبلغ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قرآن کے پیغام کے پھیلانے اور پہنچانے کے لیے اہل مدینہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے مبلغ بنا کر بھیجا۔ ان کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اہل مدینہ مسلمان ہو گئے اور وہ یثرب کہلانے والا شہر مدینہ بن گیا، مدینۃ المنورہ بن گیا، اور قرآن کے نور سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منور کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اہل مدینہ اسلام میں داخل ہوئے، پھر مدینہ کو اسلامی ریاست ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، وجاہدہم بہی جہاداً کبیرا، ان مزاحم طاقتوں سے قرآن کے ذریعے سے زبردست جہاد کیجئے، وجاہدہم بہی جہاداً کبیرا، یعنی جتنے بھی کفار ہیں، مشرکین ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت اور رہنمائی کی طرف دعوت دیجئے، اور پھر ان کے جو غلط نظریات ہیں، غلط عقائد ہیں، غلط رسومات ہیں، جو شرک اور کفر کے اندھیرے جس کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں، ان سے ان کو نکالنے کے لیے زبردست جدوجہد کیجئے اس قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی۔ بیہقی کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پر ایمان کے تقاضوں کو بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اس کو چار دانگے عالم میں پھیلاؤ اور خوش اعلانی کے ساتھ اس کو حظ لیتے ہوئے تلاوت کرو اور اس پر غور و فکر کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یہ امت تو ہے ہی امت دعوت، کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس کتاب کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ قرآن مجید کی دعوت فرض عین ہے، جس طرح نماز روزہ فرض ہے، اس لیے کہ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر قرآن کے اوپر عمل مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے تو عمل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک قرآن کا علم عام نہ ہو جائے، قرآن کا علم پھیل نہ جائے اور قرآن کا علم لوگوں تک نہ پہنچ جائے۔ تو اس لیے ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے جدوجہد کریں، جیسا کہ قرآن ہمیں اس کا حکم دیتا ہے کہ وجاہدہم بہی جہاداً کبیرا، اس قرآن کے ذریعے سے بھرپور جدوجہد کیجئے کہ دنیا سے جو ہے وہ جتنے غلط نظریات ہیں، غلط عقائد ہیں، کفر اور شرک ہے، غیر اسلامی رسومات ہیں، ان سب کا خاتمہ ہو جائے اور قرآن کی روشنی سب لوگوں تک پہنچ جائے۔ اب اس کے بعد جو آخری بات ہے، قرآن مجید پر ایمان کے جو تقاضے ہیں، ان میں ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ قرآن ہدایات کے مطابق عمل کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن مجید جس شخص نے یاد کیا اور پھر اس کے مطابق عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج سے زیادہ ہوگی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ اعزاز اس شخص کو ملے گا جس نے قرآن مجید پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا، اس کے والدین کو اگر یہ اعزاز حاصل ہوگا، اس کے والدین کو یہ اعزاز ملے گا، چونکہ والدین نے اس کی تعلیم و تربیت کی ہوگی، تو ان کو یہ اعزاز ملے گا کہ سورج سے زیادہ روشن جو ہے وہ تاج ان کو پہنایا جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ پھر اس شخص کی اپنی قدر و منزلت کیا ہوگی، اس کا اپنا مرتبہ اور مقام اور درجہ کیا ہوگا جس نے خود قرآن مجید کے اوپر عمل کیا ہوگا، گویا کہ اس شخص کی اپنی قدر و منزلت اس سے زیادہ ہوگی اور اس کا درجہ اس سے زیادہ بلند ہوگا۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اس شخص کے حصے میں آ رہا ہے جس نے قرآن مجید کو یاد کیا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا، یعنی قرآن کو حفظ کیا اور پھر اس کی ہدایات کے مطابق عمل کیا، قیامت کے دن اس کے اپنے اعزاء و اقارب میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کا حق اس کو دیا جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ سبحان اللہ، ہمیں چاہیے کو قرآن مجید کو خود یاد کریں، اپنی اولادوں کو قرآن حفظ کروائیں اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں تاکہ ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے اور ہماری آخرت بھی منور ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اپنے خواب کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے اور ایک دوسرا شخص اس کے سر کو پتھر سے کچل رہا تھا، آپ نے اپنے ساتھی فرشتے سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرشتے نے یہ جواب دیا کہ انہ رجل علمہ القرآن فنام عنہ باللیل ولم یعمل فیہ بالنہار یفعل بہ الی یوم القیامہ رواہ البخاری۔ تو فرشتے نے یہ جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے جبڑے چیر رہا ہے اور اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے کہ اس کا بیجا نکل جاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا لیکن رات کو اس سے غافل ہو کر سویا رہتا تھا اور دن کو اس کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا۔ اب اس کی یہ سزا ہے جو قیامت تک اسی طرح جاری رہے گی اور اس کے بعد کی سزا اس کے بعد اس کو ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو رائے خدا میں سرگرم رہے، گھوڑے کی پشت پر یا اونٹ کی پیٹھ پر یا پا پیادہ، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ اور بدترین لوگوں میں سے وہ شخص ہے جو اللہ کی کتاب پڑھے اور اس کے کسی حصے سے نصیحت حاصل نہ کرے۔ ارشاد رسول ہے، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے قرآن کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ جن چیزوں کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، اگر مسلمانوں نے ان کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے وہ قرآن پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ جیسا آج بہت سارے مسلمانوں نے فاشی اور یعنی بے حیائی کو اپنے لیے حلال کر لیا، کچھ نے شراب کو اپنے لیے حلال کر لیا، اور کچھ نے سود جیسی جو ہے وہ حرام شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اور دیگر بہت ساری چیزوں کو مسلمانوں نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی کتاب کی ہدایات کے اوپر عمل نہ کریں ایک مثال بیان کی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، جن لوگوں کو تورات دی گئی اس کا حامل بنایا گیا، ان کی مثال ایسے ہے کہ ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا، اس پر ایمان کے جو تقاضے تھے ان کو پورا نہ کیا، اس کی ہدایات کے مطابق عمل نہ کیا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں، گدھے کے اوپر آپ نمک لاد دیں، گدھے کے اوپر آپ کوئی اور بوجھ ڈال دیں، پتھر لاد دیں، اس کے لیے تو بوجھ ہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے قرآن مجید اللہ کی کتاب ایک بوجھ بن جائے، جیسا بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی کتاب بوجھ بن گئی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس قرآن کے اوپر عمل کریں۔ عمل کے دو دائرے ہیں، ایک انفرادی زندگی میں قرآن کے اوپر عمل کرنا اور دوسرا اجتماعی زندگی میں۔ انفرادی زندگی میں عمل یہ ہے کہ قرآن مجید ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے ہم اس مطالبے کے اوپر لبیک ہیں۔ جیسے قرآن ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہمیں حج کا حکم دیتا ہے، تو ہم قرآن کے ان احکامات کے اوپر عمل کریں۔ اسی طرح قرآن ہمیں سچ بولنے کی تاکید کرتا ہے، جھوٹ سے منع کرتا ہے، تو ہم سچ بولیں اور جھوٹ سے بچیں، ہم دیانتداری اختیار کریں، بددیانتی اور خیانت سے بچیں، ہم حلال کھائیں اور حرام سے بچیں، ہم وعدہ وفا کریں اور وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں، بدعدی نہ کریں، ہم سود کو، شراب کو، منشیات کو، زنا اور فحاشی اور بریانی اور بے حیائی اور بے پردگی کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اس لیے کہ قرآن مجید ان چیزوں سے منع کرتا اور روکتا ہے۔ گویا قرآن جن چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے ہم ان سے بچیں، اور جن کو جائز قرار دیتا ہے ہم ان کی اختیار کریں۔ اسی طرح پوری زندگی میں، خواہ وہ عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا ہو، یا معاملات ہوں، یا اخلاقیات ہوں، پوری زندگی کے بارے میں قرآن مجید جو ہدایت ہمیں دیتا ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں، اور قرآن جن چیزوں سے روکتا ہے ان سے بعد آئیں اور رک جائیں۔ اور ایک مسلمان کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ قرآن ہدایات کے اوپر عمل کر کے شہداء علی الناس کی جو ہے مثال قائم کرے، یعنی اس کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہو، اور قرآن کی تعلیمات کی شہادت وہ اپنے عمل، اپنے سیرت، اپنے اخلاق، اپنے معاملات اور اپنے کردار سے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ یہ انفرادی زندگی میں قرآن ہدایات کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ ہے۔ اور جس طرح قرآن مجید انفرادی زندگی کے لیے احکامات دیتا ہے اور وہ حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اسی طرح وہ قرآن مجید یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے قصاص، قتل کے بدلے قتل، یعنی قصاص میں قتل کیا جائے۔ تو یہ حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، یعنی پورے کا پورا دین، جس کے بارے میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کا پورا اسلام کیا ہے؟ یعنی اسلام صرف چند عقائد اور عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام پورا نظام زندگی ہے، اسلام نظام حیات ہے، عقائد اور عبادات اور معاملات کے ساتھ ساتھ اسلام دین اور قرآن ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری تجارت، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہماری عدالت، ہماری سیاست اور ہماری حکومت، ہمارے ملکی اور بین الاقوامی پالیسیاں سب کی سب قرآنی ہدایات کے تحت ہوں اور شریعت کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کے وہ مطالبات جو انفرادی طور پر قرآن ہم سے کرتا ہے، جیسا نماز روزہ کا مطالبہ ہے، وہ آیات تو عمل کے لیے ہوں، اور جو اجتماعی کی زندگی کے لیے قرآن مجید کی آیات اور احکامات ہیں وہ صرف تلاوت کرنے کے لیے ہو، جیسا کہ آج پوری دنیا کے اندر ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اجتماعی زندگی کے لیے قرآن مجید کیا حکم دیتا ہے، یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر قرآن حکم دیتا ہے کہ اقیم الدین، پورے دین کو قائم کرو۔ اور پھر قرآن حکم دیتا ہے کہ قاتل سے جو ہے وہ اس کا قصاص لیا جائے۔ پھر قرآن حکم دیتا ہے کہ سارے کو وہ سارے کا تو فقتا ہوا دیا ہوما، چور خواہ مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں۔ پھر قرآن حکم دیتا ہے الزانی والزانیہ تو فجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدۃ، زانی مرد ہو یا عورت ہو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور حدیث کی روح سے اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کیا جائے گا۔ تو اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے کہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اگر تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر سود کا لینا اور دینا جو ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو۔ تو بھائیو اور بزرگو، قرآن کے یہ جو احکامات ہیں، کیا قرآن کی یہ آیات صرف تلاوت کرنے کے لیے ہیں جیسا کہ آج پوری دنیا کے اندر ہو رہا، یا یہ احکامات بھی ویسے ہی عمل کرنے کے لیے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، زانیوں کو کوڑے لگائے جائیں، اور جو ہے وہ قاتلوں سے قصاص لیا جائے، اور سود کو ختم کیا جائے، فاشی عریانی بے حیائی کو ختم کیا جائے، ظلم مٹایا جائے، اور انصاف اور عدل قائم کیا جائے، کہ قرآن تو اسی لیے نازل ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے وہ عمر تو لیا دلا بینکم، کہ قرآن نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ عدل کو بالفعل قائم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں اقتدار کی قوت اور طاقت تھی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی سلطنت کے ذریعے سے، اقتدار اور اختیار اور قوت اور طاقت کے ذریعے سے ان چیزوں کا سدباب کر دیتا ہے جن کا سدباب قرآن کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ یعنی ایک مسلمان حکمران کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہو اور دوسرے ہاتھ میں اقتدار اور اختیار کی قوت ہو، اس اقتدار اور اختیار کی قوت کے ذریعے سے قرآن کے احکامات اور اس کے قوانین کو نافذ کیا جائے، اور یہ قرآن مجید اس اقتدار اور اختیار کی قوت اور طاقت اور اس سلطنت اور اس حکومت کو عدل و انصاف کے تقاضوں کے اوپر قائم رکھے گا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید کے کچھ حصے صرف تلاوت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ قرآن کا ایک ایک حکم ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن کی ہدایات کو پسے پشت ڈال دینا اور اس کے کچھ احکامات کے اوپر عمل کرنا اور باقی کو پسے پشت ڈال دینا، ان کو ترک کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی بڑی سنگین سزا قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض احکامات پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، ان سے کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، ایسا کرنے والوں کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان لوگوں کو شدید عذاب دیا جائے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو قرآن کے بعض احکامات کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ ان پر ہمارا ایمان ہے اور بعض سے انکار کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں، جیسا کہ آج قرآن پر ایمان کے بہت سارے دعوے دار یہ کہتے ہیں کہ غیر سودی معاشی نظام آج کے دور میں نہیں چل سکتا، آج کے دور میں پردہ نہیں کیا جا سکتا، فاشی اور یعنی بے حیائی سے آج کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو یہ قرآن کے بعض احکامات کا اقرار اور بعض کا انکار ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، فاحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فاحذرہم، ان اسلام دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے ہوشیار رہیے، خبردار رہیے۔ کس بارے میں، کس چیز کے متعلق؟ ان یفتنوک، یہ آپ کو کسی فتنے اور کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں، ام بعض ما انزل اللہ الیک، اس چیز سے غافل کر کے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کے کسی جز سے، کسی حصے سے غافل کر کے آپ کو یہ کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دیں۔ بھائی اور بزرگوں، غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کے کسی حصے سے بھی دشمنوں کی وجہ سے دستبرداری اختیار کر لی تو آپ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج ہم اسلام دشمنوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، قرآن اور سنت کی تمام حدود اور تعزیرات سے دستبردار ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو کیا ہم فتنوں میں مبتلا نہیں ہوں گے؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ خوفناک آیت مبارکہ، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنۃ او یصیبهم عذاب علیم، فلیحذر الذین، پس ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، یخالفون عن امره، جو رسول کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبهم فتنہ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دے، کسی آزمائش کے اندر ڈال دے، او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب دے۔ آج جن بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں سے مسلمان دوچار ہیں، اور بالخصوص ہم مملکت خداداد پاکستان کے مسلمان، کیا قرآن کی یہ آیات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہیں کہ ہم قرآن کے احکامات کو اور قرآن کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر فتنوں اور مصیبتوں کے اندر، مسائل اور پریشانیوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو چکے ہیں؟ تو بھائی اور بزرگو، قرآن مجید نے یہ جو احکامات دیے ہیں اجتماعی زندگی کے لیے کہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں، زانیوں اور شرابیوں اور ظالموں کو سزائیں دی جائیں، یہ سزائیں کون نافذ کرے گا؟ ان سزاؤں کا نفاذ کیسے ہوگا؟ کیا ایک اسلامی حکومت کے بغیر، کیا ایک سال قیادت کے بغیر ادخلوا فی السلم کافہ کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں مسلمان حکمران تھے جو حدود اور تعزیرات کے بارے میں ان کی قائم کردہ عدالتیں فیصلے کرتی تھی، اور پھر ان کے مطابق حدود اور تعزیرات کا عملی نفاذ ہوتا تھا۔ آج بھی اسی طریقے کے اوپر عمل ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یا لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری دور کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی، اسی ذریعے سے ہوگی جس ذریعے سے اس کے ابتدائی دور کی اصلاح ہوئی تھی، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور سنت۔ جب تک قرآن و سنت کے احکامات کو عملاً قائم اور نافذ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہمارے مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کے لیے ایک سال قیادت اور اسلامی حکومت لازم ہے، کیونکہ اسلامی حکومت وہ ذریعہ ہے جس ذریعے سے قرآن کے اجتماعی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، اور جو مقصد فرض ہو، واجب ہو، لازم ہو، اس کے ذرائع بھی لازم ہوتے ہیں۔ مثلا نماز فرض ہے تو نماز وضو کیے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی، تو وضو بھی فرض ہے، وضو لازم ہے، وضو نہیں ہوگا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جب تک اسلامی حکومت نہیں ہوگی، جب تک سال قیادت نہیں ہوگی، اس وقت تک شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں ہو سکتا، قرآن کے حدود اور تعزیرات کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا، سود کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، حرام خوریاں ختم نہیں ہو سکتی، لوگوں کو عدل اور انصاف نہیں مل سکتا، فحاشی اور یعنی بے حیائی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں 13 سال دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، آپ اللہ کے رسول تھے، لیکن بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تو تھے، نبی تو تھے، دعوت کا کام کر رہے تھے، لیکن اقتدار اور اختیار آپ کے ہاتھوں میں نہیں تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو 10 سال کے عرصے میں اب آپ کے ایک ہاتھ میں اقتدار اور اختیار کی قوت ہے اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب آپ قرآن مجید کے احکامات کو نافذ کر رہے ہیں اقتدار اور اختیار کے زور سے، اور مکہ فتح ہوتا ہے اور آپ نے 360 بتوں کو توڑ کر بیت اللہ کو شرک کی تمام آلودگیوں سے پاک کر کے اس کو مرکز رشد و ہدایت پھر بنا دیا، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ تو بھائی اور بزرگوں، ایک اسلامی حکومت کا قیام فرض عین ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر قرآنی احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا، ادخلوا فی السلم کافہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا، اور جب تک قرآن کے احکامات کے اوپر عمل نہیں ہوگا مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل کتاب جب تک تورات اور انجیل کو عملاً قائم نہ کرو اور اللہ کے نازل کردہ ہدایات کے اوپر عمل نہ کرو اس وقت تک تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں، لستم علی شیء۔ آج قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں جب تک تم قرآن کے احکامات کے اوپر عمل نہ کرو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں، لستم علی شیء، تم دنیا کے اندر خس و خاشاک کی طرح جو ہے وہ ادھر ادھر اڑتے رہو گے، ریت کے ذروں کی طرح تم دنیا کے اندر جو ہے ادھر ادھر ہوا تمہیں اڑاتی رہے گی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر اپنی حیثیت کو بنانا ہے تو ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو سربلند و سرفراز کرتا ہے اور کچھ کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآنی تعلیمات کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں تو انشاءاللہ العزیز ان مسائل سے، ان فتنوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیں نجات مل سکتی ہے، اور نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان کے جو تقاضے اس نے خود اپنی کتاب کے اندر بیان کیے ہیں، جن کا اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اللہ ان تقاضوں کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔